لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقران المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو عزيز الغفور. صلوات بيت محمد وعلى اله. عزیزان محترم، مجلس کی سال ثواب کی بھی ہے اور ایام عزا بھی چل رہے ہیں، اور یقیناً جو بھی فرش عزا بچتی ہے اس کا ثواب جو ہے وہ بچھانے والے پر اور جو بھی اس میں حاضر ہوتا ہے، سننے والا ہوتا ہے، اس کو پہنچتا ہے. یہ ایسی بارگاہ ہے، یہ ایسی مجلس ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہر شخص آنے والا، لگانے والا، سنانے والا، سننے والا، دیکھنے والا، ہر کسی کو یہاں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. یہ دنیا میں مختلف محفلیں ہیں، مجالس ہیں، بہت ساری محفلیں مجالس ایسی ہیں کہ جس میں گناہ ہوتا ہے. بعض اوقات بہت سارے لوگ اس محفل کا حصہ نہیں ہوتے، مگر کسی نہ کسی طریقے سے اگر اس محفل میں شامل ہو جائیں تو وہ گناہ بھی ان تک پہنچتا رہتا ہے. جیسے فقہی مسئلہ ہے، ظاہر ہے محفلوں ہوں تو اور خاص طور پہ مجالس اہل بیت ہو تو فقہی اور مسائل بھی بیان کرنے چاہیے. فقہی مسئلہ ہے کہ شراب پینا تو حرام ہے ہی، شراب بھیجنا بھی حرام ہے، شراب خریدنا بھی حرام ہے، شراب لے کر کہیں پہنچا دینا بھی حرام ہے، جہاں شراب بکتی ہو وہاں کام کرنا بھی حرام ہے. یعنی ایک حرام نے کتنوں کو حرامی بنا دیا. سمجھنے کی بات ہے عزیزان محترم، اشارہ میں نے بہت دور تک بھیجا ہے. ایک شراب حرام، ایک حرام فعل کہاں تک حرام کو پہنچا دیتا ہے. میرا مولا کائنات کا مولا، کائنات کا مولا جملہ کہہ جاتے ہیں، ہم غور فکر نہیں کرتے. کائنات کا مولا وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر شراب پینے والا کہیں پر کھڑا ہو کر پیشاب بھی کرے اور وہاں سر کوئی درخت ہوگے، پھر اس درخت کے اندر کوئی ثمر نکلے، کوئی پھل نکلے، وہ بھی کھانا پسند نہیں کرتا. دوبارہ یہ ایک بڑی لعنت ہے، خدا اس لعنت کو ہم سے دور رکھے، جوانوں سے دور رکھے. نشہ چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، نشہ کوئی بھی ہو وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، بعد میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو آئیں اس نشے کی طرف کہ جو ذرا سی دیر بھی ہو جائے تو ساری زندگی مدہوش رکھتا ہے. اس نشے کی طرف آئیں. میں پڑھنا بہت کچھ اور چاہتا تھا لیکن بہرحال وقت ایک تو مجھے وقت نہیں دیا گیا، میں بہت وقت کی پابندی کا عادت ہوں، وقت کتنا ہے بشیر بھائی مجھے بتائیں گے، جتنا وقت ہوگا میں اتنا پڑھوں گا، مجھے شوق نہیں ہے زیادہ پڑھنے کا کیونکہ میں ویسے بھی ایک جگہ بیٹھا ہوں، کئی جگہ پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ آدھا گھنٹہ، پر آدھا گھنٹہ دے دیا ہے کیونکہ دیکھیں وقت بڑا محدود ہے، اور وقت کی پابندی انسان کو ترقی اور کمال پہ پہنچاتی ہے۔ اگر انسان وقت کی پابندی نہیں کرے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرا پھر کائنات کا مولا کہہ رہا ہے۔ یا علی، میرا مولا کہتا ہے اپنے امور کو منظم کرو۔ میرے مولا نے کہا ہے اپنے امور یعنی تمہارے جتنے کام ہیں ان کو منظم رکھو، ان کا نظم قائم رکھو، کیونکہ کائنات ایک نظم پہ چل رہی ہے، اور کائنات میں سب سے بڑا جو نظم ہے بھائی ساتھ دے، یعنی جو گھڑی ہوتی ہے نا، پرانی گھڑیاں ہوتی ہیں، ابھی بھی آج کل نئے دور میں بھی وہ پرانی گھڑیاں دوبارہ آ گئی ہیں۔ کون سی گھڑی ہوتی تھی؟ ایک چھوٹا سا چرخہ گھومتا تھا، پھر ایک اور چرخہ گھومتا تھا، پھر دوسرا چرخہ گھومتا تھا، یہ تین چار چرخے گھومتے تھے تو سوئی کی سیکنڈ گھومتی تھی۔ کائنات کے اندر، جس کو امامت سمجھنا ہے، کائنات کے اندر امامت ایک ایسا چرخہ ہے کہ اگر ہٹا دیا جائے تو کائنات رک جائے گی۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے آیت نازل کر دی، بلغ ما انزل علیک، اے رسول نازل کر دیجئے، بیان کر دیجئے۔ کیا بیان کر دے؟ وہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، اگر بیان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی رسالت کا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی مورخ کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی بہت بڑے ادیب کے جملے ہوں، یہ پروردگار کے جملے ہیں، یہ آیت الہی ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے رسول اگر آپ نے ابلاغ نہ کیا، بیان نہ کیا، تبلیغ نہ کی جو ہم نے آپ پر بھیجی ہے، آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، رسالت کا کوئی کام انجام نہ دینا یعنی کیا ہے؟ یعنی رسول خدا نے 13 سال مکہ کے اندر جو زحمتیں کی، 3 صاحب شعبہ ابی طالب نے جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، جنگ خندق ہوئی، اتنی زحمتیں کی، 10 سال حکومت اسلامی بنائی، اور آخری وقت میں آ کر پروردگار تجھے اپنے رسول پر کوئی رحم نہیں آیا، اس نے پتھر کھائے، اس نے خون کھائے، وہ لہو لوہان ہو گیا، اس نے ہجرت کی، اس نے تکلیفیں جھیلی، اس نے جو ہے وہ تپتی ہوئی ریتوں پر اپنے آپ کو سلایا، مگر پھر بھی پروردگار نے کہا نہیں، اگر یہ بیان نہ ہوا تو رسالت کا کوئی عام انجام نہیں ہوا۔ بھائی لوگ، یا علی، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں 10 پردہ ہمیشہ یہ عرض کیا کہ ہم کوئی جذباتی باتیں نہیں کرتے بھائی، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے بھائی۔ خداوند متعال، رسول اور قرآن، یہ تو سب میں مشترک ہے، تو آئیں رسول سے پوچھیں کہ رسول نے ساری زندگی کیا کیا، آئیں قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کس کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ ہے۔ اور خدا نے کس کو چاہا کہ پہچانا جائے، خدا نے کس کو چاہا پہچانا جائے، اور اگر آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ پریشان ہوں، مشکوک ہوں، تو پھر انہیں ان چیزوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنے اباؤجداد پہ شک کرنا چاہیے۔ یا علی، یا علی، یا علی، اس طرح کی مجلس ظفر انکل میں صرف گاؤں میں پڑھتا ہوں، مجبوری یہ ہے کہ گاؤں والوں کو یہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ عزیزان محترم، کئی جگہ میں مجلس پڑھتا ہوں، ایک نعرہ بھی نہیں لگتا، لیکن پوری مجلس لوگ سنتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، ماحول کا فرق ہے، پنجاب کا ماحول الگ ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے توفیق دی، چند دن یہاں رہے، یہ ایک اور توفیق ہو گئی، اس کا سارا ثواب جو ہے وہ یقیناً ہمارے چچا علی حسنین بخاری کو، جو کہ رونق تھی خاندان کی، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو لے لیتا ہے انسان۔ میں نے بہت، کیونکہ جب کسی کی عیسیٰ علیہ صاحب کی مجلس ہو تو اس کی زندگی میں بھی تھوڑا سا ذکر کرنا چاہیے انسان کو۔ زندگی انسان، ہم ظاہر دیکھتے ہیں کیسی گزری، ہم اپنے حساب سے زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے حساب سے ایک رنگ بنا کر ایک تصویر بناتے ہیں، مگر ایک شخصی ذاتی زندگی ہوتی ہے، وہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنی آخرت کی تصویر بنا رہا ہوتا ہے، اور وہی اس کی تصویر جو ہے وہ جاتی ہے. سامنے والے بعض اوقات ظاہر کو دیکھ کر کئی فیصلے کر دیتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ فیصلے کرنے والا کوئی اور ہے. وہ چاہتا ہے تو آخری ایام میں زندگی کروٹیں بدل دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آخری سال تھا علیہ السلام چچا کا، کبھی وہ مجالس میں اتنے زیادہ نہیں آئے تھے، ہمیشہ 9 یا 10 کو آتے تھے. اس سال چھٹی محرم سے وہ مجلس میں مسلسل آ رہے تھے، موضوع بھی میرا کوئی اور تھا، لیکن اچانک سے توبہ کی طرف چلا گیا. موضوع میرا کوئی اور تھا، اچانک سے جو آیت جو میں نے پڑھنا شروع کر دی، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ ہی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور نہ جانے پتہ نہیں کون سی محبت تھی کہ ایک دن پہلے جو گاؤں میں ہمارے ایک اہل بیت کے ماننے والے کا انتقال ہو گیا، سب گاؤں والے جانتے ہیں رانا صاحب، وہ 10 کو انتقال ہوا. جب 10 کو اس کا انتقال ہو گیا، یعنی 9 کی رات کو، تو 10 کو اس کا جنازہ تھا، جلوس ختم ہوا یہیں پر جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. تو میرے پاس آلے سنے چچا آئے، کہا بیٹا وہ ہمارا ماننے والا تھا، اہل بیت کا ماننے والا تھا، تو ایک جنازہ ہم بھی پڑھا دیتے ہیں اس کا. میں نے کہا چلے، لے گئے. میں نے اس سے پہلے کوئی جنازہ نہیں پڑھایا ہوا تھا، نیا نیا مولوی تھا، چند سال تو ہوئے تھے مجھے، اور کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا، تو پہلا جنازہ تھا. میں کتاب رستے میں جاتا ہوا پڑھتا گیا کہ جنازہ پڑھانا ہے، کھڑا ہو گیا. ہمارے برادران نے اہل سنت نے جنازہ پڑھایا، پڑھا کے ہٹ گئے، ہم آگے گئے. پہلی صف میں یہ بندہ کھڑا ہے، پہلی صف میں اور بالکل میرے پیچھے کھڑا ہے. اور یہ بات ہمارے سنی بھائی جانے لگے تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہو، جب اساں تھوڑے نال پڑھا تو تسیں بھی ساڈے نال پڑھو. تو پڑھا، لوگ آ گئے، خیر کھڑا ہوا، جنازہ پڑھایا میں نے، پیچھے یہ بندہ کھڑا ہے. یہ صرف مجھے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو آج پڑھا لو، کل میرا بھی پڑھانا ہے، آج پڑھا لو. اور یقیناً جو ساری چیزیں ظاہر تھیں، اس میں کوئی بلا شبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چیزیں ظاہر ہو رہی تھیں کہ شخص جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب گیا ہے تو ہنستا ہوا گیا ہے، اور کوئی درد کا احساس نہیں ہونے دیا، کوئی تکلیف کا. اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آخری وقت میں کچھ اور نہیں کہا، صرف علی علی کہا ہے. تو جس کی زندگی کا اختتام علی پر ہو، اس کی ادھر کی زندگی کی ابتدا علی ہے. کیونکہ دیکھیں نا جی، یا علی یا علی یا علی، وہ جو موت ہے نا، موت کا ایک فلسفہ ہے، موت کا مطلب انتقال ہے. انتقال کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے اب آپ لوگ جو زمیندار لوگ ہیں نا، زمین کو انتقال کروا دو، زمین مر جاتی ہے کیا انتقال کرنے سے؟ زمین انتقال کروا دو، یعنی یہ ابھی اس کے نام تھی، اب اس کے نام کروا دو. تو یہ اس کے نام تھی، یہ اس کے نام کرا دو. اب یہ جو زندگی دنیا میں ہے، جب انسان انتقال کرتا ہے تو اب دنیا کی منزل خدا حافظ ہے، اب کسی اور منزل پر انسان منتقل ہو گیا ہے. تو یہ انتقال ہے. موت ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بولے کہ یہ ختم ہو گیا، نہیں، موت حیات ہے. موت آخری منزل ہے دنیا کی، اور پہلی منزل ہے آخرت کی. یہ سوچ کے جائیے گا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، معراج پہ گئے، معراج پہ گئے تو مختلف چیزیں دیکھی. تو ایک جگہ دیکھا، ایک فرشتہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نور سی لو ہے، اور اس کو دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، اور نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول خدا نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، موت کا فرشتہ ہے. تو رسول خدا نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، لے کے گئے. تو رسول خدا نے پوچھا کہ تم سب کی جان قبض کرتے ہو؟ کہا ہاں میں سب کی جان قبض کرتا ہوں. کہتے خود جاتے ہو؟ کہتا ہاں میں خود جاتا ہوں. کہ اتنے سارے لوگ؟ کہتا ہے میرے لیے دنیا میں سارے لوگ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے انسان کے ہاتھ پہ رکھا ہوا سکہ، جیسے انسان کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا سکہ، جیسے انسان ٹٹول دیتا ہے، تو میں بھی اسی طرح ہر کسی کو انتخاب کر لیتا ہوں. کہا میں ہر کسی کے گھر ہر روز 5 دفعہ آتا ہوں. عزیزان محترم، یعنی یہ جو مر جاتا ہے نا کوئی، یہ एक आपको अटेंशन दी जा रही होती है। होता ना आप रोड पे जाते हैं, लिखा क्या होता है अटेंशन, वो खोपड़ी का निशान बना होता है, क्या है खतरा है, बिजली है, खाई है, रोड बन रहा है, ये क्या है आपको खबरदार खबरदार किया जाता है। बिजली के पोल के पास लगाओ, खबरदार हाथ मत लगाइएगा। जब कोई मरता है घर में तो बेसिकली अल्लाह की तरफ से खबरदार तुमने भी मरना है, तुमने भी मरना है। वो कहते मैं 5 दफा आता हूं और हर घर में और देख के जाता हूं और ये बताने आता हूं, देखो जिस तरह तुम्हारा बाप न रहा, तुम्हारी माँ न रही, तुमने भी नहीं रहना। अजीजा ने मोहतरम, बस मैं समझाने की तरफ जो आ रहा था, असल फलसफा मौत को जिस आयत को सरनामा कलाम बनाया, सूरह मुल्क की आयत है, परवरदिगार कहता है तबारक अल्लज़ी बियादिल मुल्क, के शान और तारीफ उस खुदा की कि जिसके हाथ में पूरी दुनिया की कुदरत है। परवरदिगार हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। फिर वो आगे क्या बात, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, मैंने मौत और जिंदगी को खल्क इसलिए किया है ताकि मैं तुम में से आजमा सकूं कि इसका एहसन अमल, अच्छा अमल किसका है। ये परवरदिगार फलसफा हयात दे रहा है कि मैंने तुम्हें मौत और जिंदगी को खल्क इसलिए किया है कि मैं देख सकूं कि तुम में से अच्छे अमल कौन अंजाम देता है। वह अजीजुल गफूर, और बेशक परवरदिगार जबरदस्त माफ करने वाला है, बेहतरीन माफ करने वाला है, परवरदिगार माफ करने वाला है। लेकिन हयात मैंने तुम्हें दी है, इस हयात को समझो। ये जब तक हयात तुम्हें समझ नहीं आएगी आखिरत जीरो है। मैं पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका, मिसाल के तौर पर हमने कहीं सफर पर जाना है और जब हम कहीं सफर पर जाते हैं तो सफर का सामान रखते हैं। जो लोग अभी दूर से आए होंगे, अगर उनको पता है कि 2-3 घंटे के लिए आए हैं तो गाड़ी में इतना ही पेट्रोल हो के वापस चले जाएं। अगर कोई 1 हफ्ते के लिए आया है तो वो अपने साथ अपना सामान लेकर आया है। जो यहाँ से जाएगा किसी और जगह, वो अपना एक सामान, एक बैग लेके जाएगा ताकि उसे पता हो, और अगर नहीं हो तो कम से कम दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में अपने अकाउंट में पैसे भेज देता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे पास पैसे होने चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और अगर किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो क्या करता है, जहां जाता है वहां ताल्लुकात पैदा करता है। समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिदाने मौत, जिसके पास कुछ नहीं होता वो क्या करता है कि कोई ना कोई ताल्लुक पैदा करता है कि जहां जा रहा हूं वहां कोई जानने वाला हो ताकि मैं उसके घर पे रह सकूं, उसके करीब रह सकूं, मेरी मुश्किलात को हल कर सके। दुनिया का फलसफा भी यही है, या तो हम अपना कोई सामान पैदा करें उस दुनिया में जाने के लिए। उस दुनिया में जाने के लिए हमने क्या भेजा है, क्या भेज रहे हैं? जो चीजें हम यहां जमा कर रहे हैं वो तो यही है, ये गंदम अनाज, ये बेशक जरूरी है, ये वाजिब है, अपनी औलाद का नान नफका वाजिब है, लेकिन क्या ये हद से ज्यादा तो कहीं नहीं पड़ा हुआ हमारे पास? कहीं कोई मेरे घर में रोटी ज्यादा है, बराबर वाले घर में कोई भूखा तो नहीं है कहीं? अजीजा ने मोहतरम समझने कोशिश करे, अल्लामा बहरुल उलूम जो कि चंद जलीलुल कदर उलमा में से एक है, ये वो आलिम दीन है कि जिसके लिए आयतुल्ला अल्लामा तबातबाई, जिन्होंने तफसीरुल मेज़ान लिखी है, उनके भाई सैयद हसन तबातबाई, उनके पास इल्म था रूहें बुलाने का, वो रूहों को बुला लेते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों की रूह को बुलाया, इनकी भी कोशिश की, तो इन्होंने पैगाम भिजवाया बाकी रूहों के जरिए से कि हम जिस जगह नौकरी पर खड़े हैं हमें फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास आने की। यानी आप एक चंद उलमा हैं तारीख के, सैयद इब्ने ताऊस, अल्लामा मजलिसी, अल्लामा बहरुल उलूम, ये तो कहना कौन सी नौकरी पे खड़े हैं, आखिर कौन सी ऐसी नौकरी है कि रूह नहीं आ सकती? कहता हम बरजख के अंदर मौलाए कायनात के दरबारी हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है आने की, इन फुर्सत नहीं है, यानी हर वक्त आना जाना लगा हुआ है। ये इनका वाकया है। एक आलिम दीन नजफ का कहता है मैं खाना खा रहा था, अभी निवाला मैंने खाने की कोशिश की, दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ, दक्कुल बाब हुआ, तो मैंने आवाज से पहचान लिया सैयद का गुलाम है, सैयद बहरुल उलूम का गुलाम आया है। कहा सैयद ने बुलाया है, मैं उठा गया, जैसे ही मैं दाखिल हुआ सैयद ने मुझे देख कर गुस्से से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम खाना खा रहे हो? تمہارا ہمسایہ کئی دن سے بھوکا ہے. یہ پریشان ہو گیا کہتا میں نہیں جانتا, میرے علم میں نہیں ہے. کہتا شکر کرو تمہارے علم میں, اگر تمہارے علم ہوتا تو تم کافر ہو جاتے. یعنی اپنا ہمسایہ آپ کا جاننے والا کوئی بھوکا ہے, کوئی اس کو مشکل ہے اور ہمیں علم بھی ہو تو سمجھ لیں کہ ہم پھر مسلمان کے دائرے سے خارج ہونے والے ہیں. عزیزان محترم, کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا تمہارا ہمسایہ 7 دنوں سے, یعنی 1 ہفتے سے اس کے گھر میں فاقہ ہے. وہ روز چاہتا ہے ادھار پہ کھجوریں لے کر آتا ہے, اور آج جب وہ کھجوریں لینے گیا تو دکاندار نے کہا ہے کہ تمہارا ادھار زیادہ ہو گیا, آج میں تمہیں کھجوریں بھی دوں گا. آج اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں. کہا یہ تشت لے جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ, یہ مت کہنا کہ کھانا لے کر آیا ہوں. کہا میں آپ کا ہمسایہ ہوں, آج میرا دل چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں. یعنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا کسی کی. بیٹھے لے گئے, جب کھٹکھٹایا کہا میں آپ کا ہمسایہ ہوں, آئے بسم اللہ. جب اس نے کھانے میں سے اوپر سے چیزیں ہٹائیں, تشت دیکھا, جب اس نے کھانا دیکھا, اس نے کہا کھانا یہ آپ کا نہیں ہے, یہ کسی سید عرب کا کھانا ہے, یہ کسی بڑے آدمی کا کھانا ہے, یہ آپ کا کھانا نہیں ہے. میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے ماجرا نہیں بتائیں گے. کہا یہ بات ہے, سید نے مجھے کہا. وہ شخص کہتا خدا کی قسم میرے حالات یہ میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا, میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا. یہ ہے علماء حق, یہ ہے علماء حق. امام اور اصحاب کی باتیں تو دور کی, یہ ہے علماء حق جن کو یہ پتا ہے. تو عزیزان محترم, یہ سامان ہے آخرت کا. علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں, ان کے ایک دوست طالب علم تھا آیت اللہ جزائری. ذرا واقعی بیان کرتا ہوں تو بات ذرا زیادہ سمجھ میں آتی ہے, اور واقعی بھی کہانیاں من گھڑت نہیں ہیں, مستند کتابوں سے بیان کرتا ہوں. جب تک میں کوئی چیز پڑھ نہ لوں میں بیان نہیں کرتا, کیونکہ مجھے خود کو تشبیہ حاصل نہیں ہوتی. علامہ مجلسی کے آیت اللہ جزائری کہتے شاگرد تھے. کہا استاد سے کہ استاد ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا وعدہ کرے کہ وہ خواب میں آئے گا اور ہمیں پوری رودار بتائے گا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے. استاد کا انتقال پہلے ہو گیا, تو جب کفن دفن میں مشغول تھا پورا دن گزرا, تو ان کو آیت اللہ جزائری کو یاد آیا کہ میں نے استاد سے وعدہ کیا ہوا تھا. تو قبر پہ گئے, قرآن پڑھتے 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 قبر پہ ہی آنکھ لگ گئی, سو گئے تو دیکھا کہ استاد خوبصورت لباس پہنے ہوئے قبر سے باہر آ رہے ہیں اور ہاتھ پکڑا, تو سمجھ گئے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. ہاتھ پکڑا, بات کی, تو کہا بتائیے رودار بتائیے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. کہتے میں بستر بیماری پہ تھا, بہت تکلیف میں, تو میں نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار تو نے خود ہی کہا ہے کہ میں جتنی ہمت اور تکلیف انسان برداشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ اسے مصیبت مشکل نہیں دیتا, میری بس ہو گئی ہے میرے پروردگار. تو کہتا میں نے ایسے میں دیکھا کہ خوبصورت جوان میرے پاؤں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کون ہو؟ کہا میں نے پروردگار سے کہا میرے درد کو دور کر دو. کہتا اس نے اپنے ہاتھوں کو میرے پاؤں پہ پھیرا, تو میں نے کہا میرے پاؤں میں آرام آ گیا ہے مگر اوپر درد ہے. تو ایک ایک ہلکے ہلکے میرے اوپر آتا گیا, پھر میرے سینے پر آیا. جب میرے سینے سے اس نے ہاتھ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ میں بالکل آرام ہو گیا ہوں, میرا بدن پڑا ہے, میں باہر کھڑا ہوا اپنے بدن کو دیکھ رہا ہوں, یعنی روح نکل چکی ہے. تو ایسے میں دیکھا میرے گھر والے آئے, رونے لگ گئے, گریا کرنے لگ گئے. پھر لوگوں نے مجھے غسل دیا, لوگوں نے مجھے دفن دیا اور دفنا کر قبر میں چل دیے. کہتے پھر میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے سوال جواب شروع کر دیا. میں نے کہا یہ میری نمازیں, یہ میرے روزے, یہ میرے درس, یہ کتابیں میں نے لکھی, یہ میں نے پڑھایا, کوئی بھی چیز انہوں نے قبول نہیں کی, کوئی چیز انہوں نے. میں پریشان ہو گیا. اچانک سے مجھے یاد ایک نیکی آ گئی, ایک چھوٹی سی نیکی آ گئی, کہ میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے بازار سے, تو ایک شخص ایک بندے کو مار رہا تھا, اور وہ بندہ جس کو مار پڑ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا, وہ مقروض تھا اس کا, وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے, لیکن وہ شخص جس نے قرضہ لینا تھا وہ اس کو مار رہا تھا. کہتا مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی تھی, تو میں نے اس مقروض کا قرض ادا کر دیا تھا. میں نے اس مخروض کا قرض ادا کر دیا تو اس شخص نے روتے ہوئے آنسوؤں سے میرے لیے دعا کی تھی، بس وہ جو دعا تھی اس نے مجھے قبر میں بچا لیا۔ عزیزان محترم، بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا خدا کے نزدیک یہ افضل ترین عمل ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اس کا پیٹ بھرا دینا، یہ بھی اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور جو دھتکار دیتے ہیں، جو دھتکار دیتے ہیں، خدا ان کو بھی زندگی میں دھتکار دیتا ہے۔ اسی لیے کسی سائل کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ معذرت کر لو، یہ نہ کہیں کہ یار یہ مانگنے والے ایسے ہی ہیں، یہ ان کا ڈرامہ ہے۔ ہے، بے شک لوگ ہیں، لیکن کوئی خوشی سے تو نہیں مانگتا نا، کوئی خوشی سے نہیں مانگتا، کوئی مجبوری ہے جو انسان کو باہر لا کے کھڑا کرتی ہے۔ جتنا آپ کی توفیق ہے دے دیں۔ میں اپنی زندگی کا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ انسان کھلے پیسے جیب میں رکھا کرے۔ مجھے اپنے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے جب جیب میں کھلے پیسے نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا انسان دیتا رہتا ہے اتنا اوپر سے آتا رہتا ہے۔ جہاں آپ نے دینا روک دیا وہ بھی آپ کو دینا روک دے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، صلی اللہ محمد والے محمد۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا۔ موت آسان نہیں ہے، موت کا سامان کرنا ہے۔ موت کا سامان کیا ہے؟ جو میرے پروردگار نے کہا ہے اس پہ عمل کریں، اور کوئی مشکل نہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا گیا عرفان کا راستہ بتائیے، عرفان یعنی کمال پہ پہنچنے کا، نصیحت کیجئے، کوئی وظیفہ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جتنا تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو، خدا تمہیں وہ بتا دے گا جو تم نہیں جانتے۔ اور آیت اللہ عظمہ بہجت کا جملہ ہے جوانوں کے لیے، کہتے تھے کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے، خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی زندگی میں گناہ نہیں کرو گے۔ انسان کو جب احساس ہو جاتا ہے نا کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان غلط کام نہیں کرتا، مگر خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ چاہے آپ بند کمرے میں ہوں، چاہے آپ کھلے آسمان میں ہوں، چاہے آپ بازار میں ہوں، چاہے آپ اپنی نظروں کو لوگوں سے چھپا کے دیکھ رہے ہوں، مگر خدا دیکھ رہا ہے۔ اور روز قیامت آپ کی اس سارے عمل کو قیامت میں بالکل فلم کی طرح چلائے گا۔ آپ انکار بھی کرنا چاہیں گے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، وہ یہی موت ہے۔ جس نے اپنے موت کو پہچان لیا وہ اپنی زندگی میں بہترین طریقے سے زندہ رہتا ہے، لیکن جو موت کو بھول جاتا ہے وہ دنیا میں عیاشی کرنے لگتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ غافل نہ ہو۔ بہرحال وہ جو قصیدہ پڑھا اسد بھائی نے، بس اس کی ایک چھوٹی سی تفسیر آپ کی خدمت میں کرتا چلو روایات کی روشنی میں۔ بہرحال انہوں نے شعر لکھ کے، یقیناً شعر بھی شاعر پر الہام ہی ہوتے ہیں، جس طرح غالب کہتا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ خیال مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سرور خامہ نوائے سروش ہے۔ یعنی غالب تو بس بیٹھا ہوا ہے، خیال آ رہے ہیں۔ تو بالکل شاعر ایسے ہی ہوتا ہے، شاعر کے اوپر چیزیں اسی طرح آتی ہیں۔ مولا، ہم نے مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہیں، آج میں آپ کو چند امام حسین کے فضائل بھی سناتا جاؤں گا۔ مسائل سنے ہیں آپ نے، کربلا صرف محرومیت نہیں ہے، کربلا صرف مظلومیت نہیں ہے، کربلا شجاعت کا نام ہے۔ کربلا جہاں پر مارا گیا وہاں پر امام حسین نے پیغام کو اپنی پوری طاقت سے پہنچایا ہے۔ یعنی کربلا ایسا نہیں کہ صرف ہم غمزدہ ہو جائیں، نہیں، کربلا مظلوم کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت کربلا ہے۔ یعنی اگر آج تک کربلا نہ ہوتی تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ جو کہ خدا سے ملنا ہے تو کربلا چلو، جو قصیدہ پڑھا، روایت ہے، مستند روایت ہے، حدیث ہے کہ جس نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش میں پروردگار کی زیارت کی۔ روایت ہے، یا علی علی۔ اب یہ خدا سے زیارت کرنا، زیارت کے معنی ہیں، میں بتاتا چلوں، زیارت کے معنی ملاقات کی ہیں۔ ملاقات، زائر ملاقات کرنے والا، مزمور جس کی ملاقات کی جاتی ہے، زائر مزمور سے ملنے جاتا ہے، یعنی زیارت کرنے جاتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم زیارت امام حسین کی کر کر آئیں یا در و دیوار کو صرف چوم کر واپس آ جائیں، یہ ہماری معرفت پر ہے۔ جتنی معرفت ہوگی اتنی زیارت بڑھتی چلی جائے گی. تو گویا جس نے امام حسین کی کربلا میں زیارت کی اس نے عرش میں پروردگار کی زیارت کی. کربلا ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر وقت رک جاتا ہے. جو کہا نا کہ بہت سارے ہیں, بھوکے کو کھانا ملے گا, روزی ملے گی, اولاد ملے گی, یہ سب تو وہ آپ یہاں بھی بیٹھے ہوئے مانگتے رہیں ملتا رہے گا آپ کو. مگر کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وقت رک جاتا ہے. کیسے رک جاتا ہے؟ حدیث ہے, پہلے میں فزکس کے طور پر سمجھا سکوں. انسان کا جو بدن ہے وہ جسم ہے, جسم کو جگہ چاہیے, جگہ چاہیے. میز ہے نا, اس میز کو جگہ چاہیے, یہ جسم ہے. جگہ چاہیے یعنی اسپیس چاہیے. اب جگہ جب ہوگی تو وقت بھی گزرے گا. فلسفہ بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے سخت ہے تھوڑا سا. جگہ بھی چاہیے, جگہ جہاں ہو وہاں پر زمان بھی آ جاتا ہے. جہاں پر مکان ہو وہاں زمان آ جاتا ہے. کیوں؟ اس مکان پہ یہ میز کب سے ہے, کتنے عرصے سے ہے, کب تک رکھی ہوئی ہے, یعنی خود بخود زمانہ مکان کے ساتھ شامل ہو جائے گا. روایت ہے کہ جو شخص کربلا کی زیارت پہ جاتا ہے, جتنے دن وہ کربلا میں رہتا ہے وہ دن اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. یعنی وہ وقت کاؤنٹ نہیں ہوتا, شمار نہیں ہوتا. کیسے کاؤنٹ نہیں ہوتا بھائی؟ میں یہ میز یہاں پڑی ہوئی ہے 10 سال سے پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو ہلائیں نہیں, مگر اس کی عمر تو بڑھ رہی ہے نا, عمر تو بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ گزر رہا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بس چند منٹ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ذاکر اہل بیت جو ہے وہ فرش عزا پر آ جائے اور میں اس کی عبادت میں مخیل ہوں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بس چند فضائل امام حسین کے میں نے کہا سناتا چاہوں. جگہ زمانہ گزرتا جاتا ہے. میز پڑی ہوئی ہے, آپ بولے 10 سال سے پڑی ہے, 10 سال گزر گئے. انسان کا بدن جسم ہے. یہ کربلا میں ایسا کیا ہے, یہ میں یوں کہوں کہ یہ امام حسین وہ ہے کہ جو انسان کو مکان اور زمان سے خارج کر دیتا ہے. یا علی, یعنی انسان کا جسم, اب جسم چاہے 60 سال 3 دن تھا, 4 دن تھا, 5 دن تھا, 5 دن کربلا میں گزارے, اب 5 دن اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوئے. یہ ہے حسین. یعنی انسان کو لا مکان اور لا زمان کر دے, وہ ہے حسین. تو حسین وہ ہے, اور یہی میرے مولا نے فرمایا کہ جس نے خدا تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یہ ہے حسین. امام حسین پروردگار سے اس ملاقات کے لیے کربلا میں یہ سارا سفر طے کیا تاکہ آنے والی نسلیں پروردگار سے مل سکے. آنے والی نسلیں, ذاکر امام حسین کا بڑا مرتبہ ہے. آیت اللہ بروجردی کی بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور مصائب کے چند جملے. آیت اللہ عظمہ بروجردی اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور مجتہد گزرے ہندوستان, ایران, پورے ایریے میں. درس دے رہے تھے درس خارج, درس میں دیتے دیتے ذکر امام حسین شروع کر دیا. مجلس درس گریا ہوا, درس ختم ہو گیا. اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ میں نے درس میں اچانک سے مجلس امام حسین کا ذکر شروع کر دیا. کہا آپ استاد ہیں, آپ بتائیے. کہا میں رات کو سو رہا تھا, میں نے خواب میں دیکھا روز قیامت ہے اور جنت کے دروازے ہیں, اور ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب صادق, اور سارے علماء اور مجتہد لائن سے کھڑے ہوئے ہیں, اور دروازے پر سوال ہو رہا ہے یہ فتویٰ کیسے دیا, یہ کون سی حدیث تھی, یہ کیا ہوا, اور سوال ہے. تو میں نے دیکھا کہ اگر میں اس دروازے پہ کھڑا رہا تو بڑی مشکل سے باری آئے گی اور بڑا دیر لگے گا. میں نے دیکھا برابر میں ایک اور دروازہ ہے, اور لوگ جائے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں, وہ پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے دیکھا اس دروازے پر لکھا ہوا تھا باب حسین, دروازے پر لکھا ہوا تھا باب حسین. جب میں وہاں جانے لگا تو مجھے روک لیا گیا, کہا آپ عالم دین ہیں, آپ اس دروازے سے جائیے. تو میں نے کہا کہ اگر میں وہاں گیا تو بہت دیر لگ جائے گی. کہا یہاں سے صرف ذاکر حسین جائے گا. عزیزان محترم, اس کا قدر مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتا بات علماء کے خلاف ہے, نہیں, حقیقت یہ ہے کہ ذکر حسین ایسا ہے, ذکر حسین ایسا ہے کہ جو جنت میں بھی ہمیں بآسانی سے لے جائے. اور روایت ہے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر تمہاری آنکھ میں, روایت طویل ہے کہ اگر تم نے اتنے شخص کو رلایا ذاکر کے لیے, زور لایا تو تم جنت میں جاؤ گے, تو کم ہوتے 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 کہا اگر شخص کی آنکھ میں مچھر کے برابر یا اس کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے تو وہ آنکھ روز قیامت میں گریا نہیں کرے گی. یعنی یہ ہے گریائے امام حسین کی جزا. بس آپ کی زحمت تمام, ہماری عبادت خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گریا نوحا, یہ نوحا کہاں سے آیا نام؟ حضرت نوح کے جو نبی ہیں بزرگوار, 950 سال جنہوں نے تبلیغ کی, نام ان کا عبد الغفار یا ایک اور نام تھا, نوح ان کا نام اس وقت نہیں تھا. انہوں نے, لوگوں نے تبلیغ نہیں سنی, لوگ کشتی بنائی اللہ کے حکم سے, بدعا دی, طوفان آ گیا. طوفان جب ٹھہر گیا منزل پہ کشتی رک گئی, کشتی رکی بھی کہاں ہے؟ مسجد کوفہ میں آ کے. یعنی مجبور ہوں, مصائب میں بھی فضائل آ جاتے ہیں. ہر نبی اگر رکا ہے تو آ کے نجف ہی میں رکا ہے. ایک طرف حضرت آدم ہے, ایک طرف حضرت نوح ہے, درمیان میں مولا کائنات ہے. یعنی پہلے سے انبیاء نے تیاری کی تھی کہ ہمارے درمیان میں کوئی آئے گا. حضرت نوح جب آئے پروردگار نے کہا جبرائیل کے ذریعے سے کہ تم پہلے لکڑیوں کام کرتے تھے, اب تم پوزا گری کرو, یعنی مٹی کے برتن بناؤ. مٹی کے برتن بنائے سوکھے. جب کچھ دن گزر گئے تو حضرت جبرائیل آئے, کہا ان کو توڑ دو. حضرت نوح نے تھوڑے سے توڑے, تھوڑے چھوڑ دیے. کہا کیوں چھوڑ دیے, سب کو کیوں نہیں توڑا؟ کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا نہ پانی تمہارا, نہ مٹی تمہاری, نہ ہوا تمہاری, صرف تم نے بنایا اور کہا کہ میرا دل ٹوٹتا ہے. جو تم نے بد دعا دی تھی وہ مخلوق اللہ کی, وہ کسی کا باپ تھا, وہ کسی کی اولاد تھی. اس کے بعد حضرت نوح نے اتنا گریا کیا کہ ان کا نام نوح پڑ گیا, نوحا اور گریا. یہ حضرت نوح سے ہے, یہ نہ سمجھے کہ کہیں ہم نے اس کو ایجاد کیا ہے. یہ گریا بڑا پرانا ہے, وقت نہیں میرے پاس کہ میں سارے انبیاء کا گریا سناؤں آپ کو, سارے اصحاب کا گریا سناؤں. بس اتنا سا, میرے مولا امام سجاد سے پوچھا گیا, ایک ان کا صحابی کہتا ہے کہ مولا دشت میں چلے گئے اور سخت پتھر پر سر رکھے اور اسے خدا کا ذکر کرتے رہے, جب اٹھایا آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے کہا مولا بس کر دیجئے, اب کتنا گریا کریں گے؟ میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ میرے چوتھے امام نے 35 سال گریا کیا. 35 سال بہت ہوتا ہے جانو, ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, ہم تھوڑی دیر سے زیادہ نہیں رو سکتے. امام نے 35 سال گریا کیا. کہا مولا بس کر دیجئے. کہا حضرت یعقوب نے, ان کا ایک بیٹا کھویا تھا, حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے کھوئے تھے, دور چلے گئے, اتنا گریا کیا کہ خمیدہ ہو گئے, بال سفید ہو گئے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, جبکہ حضرت یعقوب جانتے تھے حضرت یوسف زندہ ہے. اور میرے سامنے میرے باپ سمیت 17 یوسفوں کو دشت کربلا میں شہید کر دیا گیا. حضرت محترم یہ کہنا بڑا آسان ہے, جب کسی کا کوئی مرتا ہے نا پتا چلتا ہے, جب کسی کی کوئی اولاد جائے تو پھر دیکھو کہ علی اکبر کے جاتے وقت میرے مولا کو کیا غم ہوا تھا. حضرت محترم جب 11 محرم آئی اور 11 محرم آئی اور جب یہ کاروان کو لے کر چلے ہیں تو میرے مولا سجاد نے علماء آیت اللہ فاطمی نیا پڑھتے ہیں کہ دو جگہوں پر میری بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے وقت کے امام کو بچایا ہے. کہا کون سی جگہوں پر؟ کہتے ہیں ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ قافلہ مقتل کے پاس سے گزرا ہے, جب اس سر بریدہ لاشے پر میرے امام سجاد کی نگاہ پڑی ہے تو بی بی نے کہا کہ میں نے دیکھا امام سجاد کا رنگ اڑتا جاتا تھا, میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ کہیں میرے امام کا جان نہ نکل جائے میں نے اپنے آپ کو ماریوں سے نیچے گرا دیا. ہاں محترم, یہ بی بی جو اس حالت میں زمین پر آئی ہے اور اپنے اس بھائی کے اس لاشے پر جو خاک سے اٹی ہوئی تھی کہ جس کے بدن پر سر مبارک نہیں ہے, ہر جگہ زخم ہے, خاک کربلا میں ایسا اٹا ہوا بدن, کہ میری بی بی کہتی ہے ہاضا اخی حسین, کیا یہ میرا بھائی حسین ہے؟ آزادارن محترم, ایک دن میں ایسا ہو گیا کہ بھائی پہچانا نہیں جاتا. ہاں آزادارن محترم, دوسرا مقام کہاں پر ہے کہ جہاں بی بی نے بچایا؟ کہا کہ جب کوفہ میں یہ کاروان اسیروں کا گیا ہے تو نیزوں پر سارے سر بلند ہیں, تو لوگ اب ان سروں پر پتھر مار رہے ہیں. کہا بی بی نے کہ جیسے ہی میرے مولا کی نظر اس حالت میں پڑی کہ میرے بابا کے سر ہے نیزے پر مگر لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں کہ جان نکلی جاتی تھی, وہاں بی بی نے خطاب شروع کر دیا, کہا کوفہ والوں کو کہ تمہارے گریوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں. آزادارانِ محترم, یہ مصیبتیں ہماری تو ختم ہو گئی, ہم تو اہل عزا کو آج سمیٹ دیں گے, لیکن یہ کربلا کا یہ کاروان کا غم شروع ابھی ہوا ہے, یہ کوفہ کی سختیاں, یہ شام کا وہ خرابہ. آزادار محترم, بس آخری جملے مصائب کے اور مجھے تو اجازت دیجئے گا. میرا مولا جب تیسرے دن آیا ہے ان لاشوں کو دفنانے کے لیے تو ایک ایک کر کر اب لاشیں دفنائی جا رہی ہیں. بنی اسد جو قبیلہ تھا اس نے کیا کہا, وہ ایک لاشے پر آیا اور کہا کہ یہ کس کا بدن ہے پہچانا نہیں جاتا ہے, یہ کس کا بدن ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا سر مبارک کسی بدن پر نہیں ہے, یہ لائن سروں کو لے کر چلے گئے ہیں. تصور کیجئے ایک چھوٹا سا بدن جس کے سر نہیں ہے, کس طرح انہوں نے اسے نکالا. کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ جب میرا امام سجاد اذن الہی سے دفنانے کے لیے آیا تو دیکھا, کہا یہ کوئی اور نہیں, یہ میرا بابا حسین ہے. قبر کھودی گئی, دفنایا گیا اور اس کے اوپر لکھا انا, یہ اس مظلوم حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا, جسے اذیتیں دے کر مارا گیا, جسے تکلیفیں دے کر مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات بھیجے محمد والا.